الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول کے پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں اللہ پر ایمان زیر بحث ہے. اس سے پہلے دو باتیں واضح کی گئیں. ایک یہ کہ ذات خداوندی کے لیے خود نفس انسانی میں احتیاج بھی ہے. اس کا تصور جب سامنے آتا ہے تو اس کے لیے لپک بھی ہے، اور اسے پیش کیا جائے تو اس کے لیے قبولیت بھی ہے. میں نے توجہ دلائی تھی کہ سب سے پہلے اگر کسی تصور کی صحت اور عدم صحت کا جائزہ لینا ہو تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نفس انسانی کے ساتھ وہ کتنا ہم آہنگ ہے. وہ کوئی خارج کی دنیا کی چیز ہے، کوئی محض معلومات کی چیز ہے، یا میرے باطن کی طلب ہے. اس پہلو سے قرآن مجید نے جو علم ہمیں میسر کیا ہے، جس واقعے کی اطلاع دی ہے، اس پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی. دوسری چیز، انسان کے پاس ایک غیر معمولی صلاحیت ہے، وہ محسوس سے نامحسوس کا استنباط کرتا ہے. یعنی جو چیزیں اس کے تجربے اور مشاہدے میں آتی ہیں ان پر غور کر کے ان سے ماورا حقائق دریافت کر لیتا ہے. اس پہلو سے ہم نے اس چیز کا جائزہ لیا کہ یہ عالم، یہ کائنات، اس کائنات کی مخلوقات، ان میں خود ہماری اپنی ذات جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ کس طرح ایک علیم و حکیم ہستی کے وجود پر دلالت کرتی ہے. گویا خلاصہ کلام کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کائنات اور اس کی مخلوقات اپنے خالق کی گواہی دے رہی ہیں. اب ایک اگلے مرحلے کی طرف آئیے، اور پھر یہ دیکھیے کہ کیا یہ معاملہ اتنا ہی رہا. تو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ جائزہ لے کے دیکھا کہ قرآن مجید ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ انسانیت کی تاریخ کی ابتدا ایک خالص تجربی عمل سے ہوئی ہے. اس میں ہمارے ابوالآبا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکالمہ کیا ہے، انہوں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا ہے، ان کے سامنے بہت سے حقائق نمایاں کر کے پیش کیے گئے ہیں. قرآن مجید اس کی بھی ایک پوری تفصیل سناتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ کس طرح ان کو ابتدائی تعلیم دی گئی. یعنی ایک تو وہ تعلیم ہے جو وحی کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے بعد کے زمانوں میں حاصل ہوئی، وہ کیا تعلیم تھی جو ابتدا میں دی گئی، اور وہ کتنی براہ راست تھی. یعنی اس میں بات کی گئی، اس میں مکالمہ کیا گیا، اس میں انہوں نے فرشتوں کو دیکھا، اور وہ اس ملکوت سے، اس بادشاہی سے آگاہ ہوئے جس بادشاہی کو اب ہمارے لیے پوشیدہ کر دیا گیا ہے. قرآن مجید اس کے بعد ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں ہوا. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کا جو تصور ملا ہے، یہ محض عقلی استنباط کا نتیجہ نہیں ہے، یہ محض باطن کی ایک لپک نہیں ہے کہ جس کو کوئی نام دے دیا گیا ہے، بلکہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوئی ہے. یعنی یہ تصور ایک حقیقت کے طور پر اپنے تمام لوازم کے ساتھ تجربے اور مشاہدے کی چیز بنا ہے. وہ کس طرح بنا، اس کا ایک پہلو بیان کیا گیا. ایک دوسرا پہلو ہے جس کا ہم آج مطالعہ کریں گے. میں نے لکھا ہے پھر یہی نہیں، آدم و حوا کو دنیا میں بھیجنے کے بعد، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام نے جب اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھولی تو ایک تو وہ واقعہ پیش آیا، یعنی جس میں فرشتوں نے اعتراض کیا، ان کے سامنے آدم کی ذریت پیش کی گئی، آدم علیہ السلام نے اس ذریت سے ان کا تعارف کرایا، وہ اسکیم واضح کی گئی جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اور وہ ابتدائی تعلیم دی گئی. پھر یہی نہیں، آدم و حوا کو دنیا میں بھیجنے کے بعد بھی ایک عرصے تک یہ اہتمام کیا گیا، یعنی جب ابتدا ہوئی تو ایک مدت تک، ایک عرصے تک یہ اہتمام کیا گیا کہ بنی آدم اگر اپنے ایمان و عمل کی قبولیت یا عدم قبولیت اسی دنیا میں جاننا چاہیں تو جان لیں. یعنی اس وقت کیا ہے، ہم نیکی کرتے ہیں، ہم خیر کا کوئی کام کرتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، ہم اللہ کے تقرب کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یا کوئی چیز بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں، اعلیٰ اخلاق پر قائم رہتے ہیں، یا دنیا کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں صبر و استقامت کے ساتھ صحیح راستے پر گامزن رہتے ہیں، تو یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے اس عمل کو قبولیت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ جتنے اعمال ہیں یہ انسان اپنے باطنی عرش سے کرتا ہے، اس کے اندر جو اخلاقی شعور دیا گیا ہے اس کے تقاضے سے کرتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر اس احساس کے ساتھ کرتا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا تصور اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے ایک دن ملاقات بھی ہونی ہے. بلکہ اگر یہ بات کہی جائے کہ جس وقت میں اپنے پروردگار کا احساس پیدا کرتا ہوں، یا اس کا شعور حاصل کرتا ہوں، یا اس کا ایک تصور قائم کرتا ہوں اور اس کو مان لیتا ہوں، تو میرے باطن کی تمام حسیات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ میں جس طرح کا ایک باشعور انسان ہوں یا ایک باشعور مخلوق ہوں جس طرح کی، میرے خالق کے ساتھ میری ملاقات ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا، میرے اندر اس کے لیے غیر معمولی تقاضا موجود ہے. اصل میں یہی وہ تقاضا ہے کہ جو قیامت کے لیے میرے باطن سے ہم آہنگی کی دلیل بن جاتا ہے. تو یہ چیز چونکہ پیش آنی ہے ہر انسان کو، تو اس کا بھی اہتمام کیا گیا ابتدا میں کہ لوگوں کے ایمان اور عمل کی قبولیت اور عدم قبولیت ان پر واضح ہوتی رہے، اگر وہ اس کو جاننا چاہیں تو جان لیں. یہ گویا حقیقت کو اس زمانے کے ہر شخص کے لیے، اس زمانے کے ہر شخص کے لیے، یہ اب ابتدا ہو رہی ہے، اس کائنات کی ابتدا ہو رہی ہے، اس میں انسان کے ایک باشعور مخلوق کی ابتدا ہو رہی ہے. یہ زمین ظاہر ہے کہ انسان کے لیے بنائی گئی تھی، یہ اس کا مستقر بننے والی ہے، تو اس میں جب ابتدا ہو رہی ہے تو اس زمانے کے ہر شخص کے لیے تجربے اور مشاہدے کے درجے تک پہنچا دینا تھا. یہ گویا یعنی یہ چیز کہ میں نے ایک عمل کیا اور پھر مجھے معلوم ہو گیا کہ میرا وہ عمل بارگاہ خداوندی میں قبول کر لیا گیا ہے یا نہیں قبول کیا گیا. یہ گویا حقیقت کو اس زمانے کے ہر شخص کے لیے تجربے اور مشاہدے کے درجے تک پہنچا دینا تھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بھی اس گواہی میں شامل ہو جائے. یعنی سیدنا آدم علیہ السلام نے تو مکالمہ کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی، اس کے فرشتوں کو دیکھا، اور وہ سب معاملات پیش آئے جن کا ہم اس سے پہلے تذکرہ پڑھ چکے ہیں. اس سے آگے ان کی جو نسل پیدا ہوئی ان کی ذریت میں بھی ایک عرصے تک یہ روایت قائم رہی کہ وہ بھی یہ جان سکیں کہ ان کا فلاں عمل یا ان کے ایمان کی فلاں کیفیت یہ قبول کر لی گئی یا قبول نہیں کی گئی. تو اس طرح سے گویا ایک اور گواہی صفائے عالم پر ثبت ہونا شروع ہوئی. یہ گویا حقیقت کو اس زمانے کے ہر شخص کے لیے تجربے اور مشاہدے کے درجے تک پہنچا دینا تھا تاکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بھی اس گواہی میں شامل ہو جائے. اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرتے، پھر آسمان سے ایک آگ اترتی اور قبولیت کی علامت کے طور پر اسے کھا لیتی تھی. یہ معلوم ہے کہ قربانی اصل میں جان کی نظر ہے، یعنی یہ گویا عبادت کا منتہا کمال ہے. میں اللہ کی اطاعت کے لیے بلکہ مجسم اطاعت ہو کر روزے رکھتا ہوں، میرے اندر جو اس کی عظمت کا اعتراف ہے اس کے اظہار کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں، دعا و مناجات کرتا ہوں، اپنے آپ کو ایک بندہ عاجز کی حیثیت سے اس قادر مطلق کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن جب میں قربانی کرتا ہوں تو گویا اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ جان بھی اس کے لیے حاضر ہے، میرا خالق ہے. تو یہ جو سب سے بڑی عبادت ہے اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرتے، پھر آسمان سے ایک آگ اترتی اور قبولیت کی علامت کے طور پر اسے کھا لیتی تھی۔ سورہ آل عمران کی آیت 183 میں اس نوعیت کی قربانی کا ذکر ہے، یعنی اس کی کچھ تفصیلات تو بائبل میں ملتی ہیں، قدیم صحیفوں میں ملتی ہیں، لیکن اس کا ایک اجمالی ذکر سورہ آل عمران کی آیت 183 میں ہوا ہے۔ آدم کے بیٹے حابیل کا قتل اسی طرح کے ایک واقعے کے نتیجے میں ہوا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کی داستان یہ انسانیت کو منتقل ہوئی ہے۔ آدم کے بیٹے حابیل کا قتل اسی طرح کے ایک واقعے کے نتیجے میں ہوا تھا۔ بائبل کا بیان ہے کہ حابیل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قابیل کسان تھا، یعنی قرآن مجید میں اس واقعے کا اجمالی ذکر ہے، تفصیلات بائبل میں موجود ہیں، اور جہاں کہیں تفصیلات بائبل میں موجود ہوتی ہیں وہاں قرآن مجید اجمالی ذکر پہ اکتفا کرتا ہے، الا یہ کہ کسی چیز کی تصحیح مقصود ہو یا کوئی ایسی بات بیان کر دی گئی ہے کہ جس بات میں کہیں کوئی تحریف ہو گئی ہے یا کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے یا معاملے کا صحیح رخ نہیں رہا تو وہ اس کو واضح کر دیتا ہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ حابیل بکریوں کا چرواہا اور قابیل کسان تھا۔ ایک دن قابیل اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خدا کے حضور میں لایا اور حابیل اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، یعنی یہ گویا انہوں نے بارگاہ خداوندی میں نظر پیش کی۔ یہ ہدیے پیش کیے گئے تو حابیل اور اس کا ہدیہ قبول کر لیا گیا، لیکن قابیل اور اس کا ہدیہ قبول نہیں کیا گیا۔ اس پر قابیل نہایت غضبناک ہوا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن میں اس طرح بیان ہوا ہے: وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ انی ارید ان تبو و بے اسمی و اسمق فتکون من اصحاب النار و ذلک جزاء الظالمین فتبت له نفسه قتل اخی فقتلا فاصبح من الخاسرین۔ یہ سورہ مائدہ کی 27 سے 30 تک کی آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سناؤ ٹھیک ٹھیک۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی، یعنی وہ واقعہ قرآن مجید نے بالاجمال بیان کر دیا۔ پھر جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، دوسرے نے جواب دیا اللہ تو اپنے انہی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرنے والے ہوں، تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ مجھ پر اٹھاؤ گے تو بھی میں تمہارے قتل کے لیے تم پر اپنا ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو اپنے اور میرے گناہ کا بار تم ہی لے جاؤ اور دوزخی بن کر رہو، اس طرح کے ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اس پر بھی وہ باز نہیں آیا اور اس کے نفس نے بالآخر اپنے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کر لیا اور اسے مار کر وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ اس واقعے کا حوالہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ایک زمانہ ایسا رہا ہے جس میں ایمان و عمل میں کیا چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے کیا چیز قبول نہیں ہوئی اس کو جانا جا سکتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ بائبل میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ قربانی کو آگ آ کے کھا لیتی تھی، اگر وہ ایسا کرتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قبول ہو گئی، اور اگر نہیں تو اس کے معنی یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہدیہ یا وہ قربانی یا وہ عمل اس طرح نہیں پیش کیا گیا جس طرح کہ اس کو پیش کیا جانا چاہیے تھا۔ چنانچہ یہاں یہ اصول بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ کے ہاں اس طرح کی چیزیں محض چھدہ اتارنے کے لیے نہیں پیش کی جا سکتی، ان اعمال کی بنیاد تقویٰ ہونا چاہیے، یہی بات کہی گئی ہے۔ قرآن مجید نے جہاں قربانی کی حقیقت بیان کی ہے وہاں بھی یہی تعبیر اختیار کی، چنانچہ فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، یعنی یہ جو تم قربانی کرتے ہو تو اس کا گوشت اور خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی اس کے پیچھے جو محرک ہے وہ جذبات جو تمہارے اندر ہوتے ہیں، یہ احساس کہ تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کر رہے ہو، تو گویا یہ نظر ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر کسی وقت تمہیں اپنے پورے وجود کو بھی پیش کرنا پڑے، اگر وہ صورت پیدا ہو جائے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں کے جان و مال کو خرید لیا ہے، اور اس کا صلہ کیا ہے؟ اللہ کی جنت۔ تو اگر یہ چیز ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ قبولیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اب یہ جو تینوں چاروں چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو ذرا الٹ دیجئے اور پھر یہ دیکھیے کہ ہم کس طرح ان سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس وقت میں نے ان کو اس ترتیب سے بیان کیا ہے جو ان کی حقیقی ترتیب ہے۔ حقیقی ترتیب کیا ہے؟ یعنی انسان نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو اس کے باطن میں ایک شدید طلب تھی کہ اس کا کوئی خالق ہے، وہ خالق جس سے وہ مناجات کر سکے، جس سے وہ اپنے وجود کی توجیہ کر سکے، آسمان و زمین میں جس کے کرشموں کو دیکھ کر وہ اس سے متعلق ہو سکے۔ تو ایک شدید طلب تھی، ایک پہلو یہ۔ اور اس طلب کا باعث کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، وہ ایک پورا واقعہ ہے جو پیش آیا اور جو قرآن مجید نے سنایا۔ انسانی عقل، ظاہر ہے کہ انسان کے پاس ایک بڑا ذریعہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کا تجربہ کرتا، ان کا مشاہدہ کرتا ہے اور پھر ان سے چیزوں کو استنباط کر لیتا ہے، حقائق کا استنباط کر لیتا ہے، ان کے ماورا چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ، اور پھر وہ تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تو یہ اس کی وہ ترتیب ہے جس طرح کی یہ چیزیں انسان کو دی گئیں۔ لیکن اب ہم جب ان سے متعلق ہوتے ہیں تو کیا ترتیب واقع ہوتی ہے؟ تو یہ عالم گواہی دیتا ہے۔ اس طرح گویا عقلی استنباط سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ پہلے سے موجود ایک تاریخی علم کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر آگے وہ قبولیت کا مرحلہ ہے، یعنی کیا باطن میں اس کی احتیاج ہے، کیا میرا اندر اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے، اور کیا اس طرح کے کسی تصور کو میں آگے بڑھ کر لپک کر قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ تاریخ نے ایک چیز کا علم دیا، عقل نے اس کی تصدیق کی، اور میرے باطن نے اس کی قبولیت پر مہر ثبت کر لی۔ تو یہ عمل ہمارے ہاں اس طریقے سے ہوتا ہے اب جب ہم دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں۔ لیکن اس کی اصل تاریخ صحیح ترتیب کے ساتھ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جس کو میں نے یہاں قرآن مجید کے حوالے سے بیان کر دیا ہے۔ اس سے واضح ہے، یعنی یہ جو تاریخ ہے اس کو اپنے حوالے سے بھی الٹ کر دیکھ لیجئے اور اس طرح بھی دیکھ لیجئے جس طرح میں نے اس کو یہاں بیان کیا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ خدا کا وجود ایک بدی ہی حقیقت ہے، یعنی خدا کا وجود ایک بدی ہی حقیقت ہے، ایک obvious چیز ہے، ابدہ البدیہات ہے۔ مجھے جو تاریخی علم ملا ہے اس کے پس منظر میں خدا کے ساتھ براہ راست مکالمے کی روایت ہے، اس کے فرشتوں کو دیکھنے کی روایت ہے، اپنے اعمال کی قبولیت و عدم قبولیت کی روایت ہے، میری عقل اس کی تصدیق کرتی ہے، لمحے بھر کے لیے بھی اس سے مختلف کوئی توجیہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، قبولیت تو بہت بات کی بات ہے۔ نفس انسانی ایک شدید احتیاج کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ اس کے باطن کی اس سے تسکین ہو، یعنی مجھے اپنے مخلوق ہونے کے غیر معمولی گہرے اور اتھا احساس کے ساتھ گویا اپنے باطن سے یہ تحریک پیدا ہوتی نظر آتی ہے کہ کوئی مجھے بتائے کہ میں کیا ہوں، میں مخلوق ہوں تو میرا خالق کہاں ہے۔ تو یہ جو عمل ہے، یہ سارا کا سارا، یہ مل کر اس کو ایک بدی حقیقت بنا دیتا ہے، یہ محض اب کسی کے بتانے کی چیز نہیں رہتی۔ اس سے واضح ہے کہ خدا کا وجود ایک بدی حقیقت ہے جس کا تصور انسان اپنے آبا سے لے کر آیا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ کسی خاص دور میں انسان نے یہ تصور پیدا کر لیا ہے، بلکہ وہ اپنے آبا سے لے کر آیا ہے اور جس کی گواہی نفس اور مادہ دونوں اپنے وجود سے دیتے ہیں، یعنی مادی حقائق، یہ کائنات، اس کو جب ہمارے مشاہدے سے گزارا جاتا ہے، جب اس کا تجربہ کرتے ہیں تو یہ بھی گواہی دیتی ہے، اور نفس انسانی اس کے نتیجے میں جو تصور پیدا ہوتا ہے اس کی قبولیت پر اپنی مہر لگاتا ہے. اور جس کی گواہی نفس اور مادہ دونوں اپنے وجود سے دیتے ہیں، لیکن خدا کی ذات کیا ہے، یعنی یہ وہ شواہد ہیں، یہ وہ استدلال تھا جو قرآن مجید نے ذات خداوندی کے بارے میں پیش کیا ہے. ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کے لوگ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ توہمات نے جو تصورات پیدا کیے تھے وہی تحلیل اور تجزیے کے عمل سے اور تجرید کے عمل سے گزر کے ایک خدا تک پہنچے. یوں نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایک خدا کا علم دیا گیا ہے، وہ علم ہمارے آبا سے ملا ہے، وہ ہماری میراث ہے، وہ انسانیت کی میراث ہے. جس طرح باقی علوم ملتے ہیں اسی طرح ملا ہے. جس طرح باقی علوم جب تاریخی طور پر ملتے ہیں تو وہ ایک دور کے تجربے اور مشاہدے پر مبنی علوم ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے آبا کے تجربے اور مشاہدے پر مبنی علم ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر عقل اس کی تصدیق کرتی ہے، نفس اس کو قبول کرتا ہے. یہ تین چیزیں اگر کسی تصور کے ساتھ اکٹھی ہو جائیں تو اس سے زیادہ بڑی حقیقت کوئی نہیں ہوتی. یہ استدلال یا یہ شواہد ہے جو قرآن مجید پیش کرتا ہے ذات خداوندی کے بارے میں. لیکن خدا کی ذات کیا ہے؟ یعنی اب ظاہر ہے کہ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہو گئی کہ ایک خالق ہے، ہم مخلوق ہیں اور وہ ہمارا بنانے والا ہے، وہی تنہا خالق ہے، یہ بات ٹھیک، لیکن اس کی ذات کیا ہے؟ یعنی کیا وہ ہماری ہی طرح ہے یا کوئی اور ہستی ہے؟ اس کی ذات کیا ہے؟ اس کی صفات کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس دنیا کے اندر ان دونوں ہی چیزوں سے پہچانتے ہیں کسی چیز کو، ذات صفات. وہ سنن کیا ہیں جو اس نے اپنی ذات کے لیے مقرر کر رکھے ہیں؟ اگر وہ ایک زندہ جاوید ہستی ہے، وہ خداوند ہے، وہ اس عالم کا نظم چلا رہا ہے، تو پھر وہ کن اصولوں پر چلا رہا ہے؟ کیا قوانین ہیں جس کے ساتھ وہ ہم انسانوں سے معاملہ کر رہا ہے؟ انسان اگر اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو یہ سوالات اس کے ذہن میں لازماً پیدا ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ یہ تینوں ہی سوالات، یعنی کسی چیز کے بارے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی ذات کیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اور اگر وہ ایک فعال ہستی ہے تو پھر اس کے معاملہ کرنے کے طریقے کیا ہیں. یہ تینوں چیزیں ہیں جن کو ہم جاننا چاہتے ہیں جب کسی چیز کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں. انسان اگر اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو یہ سوالات اس کے ذہن میں لازماً پیدا ہوتے ہیں. ایمان کے لیے یہ معرفت ضروری ہے، یعنی ماننا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ان تینوں سوالوں کا ایک واضح جواب ملنا چاہیے. قرآن نے جب اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطالبہ کیا ہے تو ان سوالوں کا جواب بھی دیا ہے. یعنی قرآن مجید جو سب سے بڑی بات ہے جس کا مطالبہ لے کر آیا ہے وہ کیا ہے؟ پروردگار کے ساتھ ہمارا تعلق. وہ ہمیں اس کا تعارف کراتا ہے، اس کی صفات کا تعارف کراتا ہے، اس کی ذات کا تعارف کراتا ہے، اور پھر ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، ہم پورے شعور کے ساتھ یہ تسلیم کریں کہ ہم مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہم ہیں کہ جن کی پرورش وہی کر رہا ہے، جن کا مالک وہی ہے، جن کا آقا وہی ہے، اس پورے عالم پر اسی کی بادشاہی قائم ہے، اور وہی ہے کہ جس کے سامنے ہمیں سر نیاز جھکانا ہے، وہی ہمارا معبود بھی ہے. یہ جب قرآن مطالبہ کرتا ہے تو پھر ان سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے. یہ جواب کیا ہے ہم یہاں اس کی وضاحت کریں گے. یعنی اب ہم ایک ایک چیز کو لیں گے اور پہلے ذات کے معاملے کو دیکھیں گے کہ اس میں قرآن مجید نے کیا جواب دیا ہے. صفات کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے اور پھر سننے الہیہ کا مطالعہ کریں گے. ان سب چیزوں کا مطالعہ کرنے سے پہلے چند چیزوں پر توجہ دلانا ضروری ہے. ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جب ذات خداوندی کے بارے میں یہ تصور پیش کرتے ہیں تو اس میں عقلی استدلال میں ہم مخلوقات کو پیش کر کے انسان کو توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھیے یہ مخلوقات ہیں جو یہ چاہتی ہیں، اپنے وجود سے تقاضا کر رہی ہیں کہ ان کا ایک خالق ہونا چاہیے۔ اس استدلال کو جب سادہ طریقے سے پیش کر دیا جاتا ہے تو بالعموم ایک عامیانہ سا سوال ہوتا ہے اس پر، اور وہ یہ کہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات کا ایک خالق ہے، تو پھر یہ بتائیے اس خالق کا خالق کون ہے؟ یہ سوال اپنی ذات میں ایک غلط سوال ہے۔ یہ کیوں غلط ہے؟ اس پر متنبع ہو جانا چاہیے۔ یعنی ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہونا چاہیے؟ میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ میرا ایک خالق ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ میرے تجربے اور مشاہدے میں جو کائنات آئی ہے اور اپنا وجود آیا ہے، وہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ وہ مخلوق ہے۔ یعنی کسی شے کی اگر نوعیت ایسی ہے کہ وہ اپنی توجیہ خود کر رہی ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، اس کا تجربہ کرتے ہیں، وہ آپ کے مشاہدے میں آتی ہے اور وہ ہر پہلو سے اپنی توجیہ کر دیتی ہے، اپنے وجود کو ایکسپلین کر دیتی ہے، وہ کوئی سوال پیدا نہیں کرتی، تو آپ کیوں اس کا خالق ڈھونڈیں گے؟ تو یہ جو ہم اس کائنات کا خالق مانتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق ہونا چاہیے، تو اس کی بنیاد وہ استقراء ہے۔ یعنی یہ کائنات، اس کی تمام مخلوقات، یہ جس جس درجے میں بھی ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، یعنی ابتدائی سطح پر آئیں، ایک دہقان کی سطح پر آئیں، ایک صحرا کے بدو کی سطح پر آئیں، یا ایک سائنسدان کی سطح پر آئیں، یہ اپنی ایکسپلینیشن دینے سے قاصر رہ جاتی ہیں، اور اپنے وجود کے بارے میں یہ اذعان پیدا کرتی ہیں کہ یہ مخلوق ہیں، بنی ہوئی ہیں۔ یعنی بنانے والا کون ہے؟ یہ بات کی بات ہے۔ میرے سامنے یہ میز پڑی ہوئی ہے، یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ اپنے وجود سے یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایک تصنیف ہے، یہ ایک تخلیق ہے، یہ ایک مخلوق ہے، بنی ہوئی ہے، یہ کریٹڈ ہے۔ اس کا یہ مشاہدہ ہے جو یہ سوال پیدا کر دیتا ہے کہ پھر اس کا مصنف کون ہے، اس کا خالق کون ہے، وہ کون سا ہاتھ ہے، وہ کارپینٹر کون ہے کہ جس نے اس کو وجود بخشا ہے؟ تو شے کا مطالعہ، ذات خداوندی کے ساتھ اگر ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے اور وہاں جا کر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذات اپنے وجود کی ایکسپلینیشن نہیں دے رہی، یعنی گویا وہ بھی وہی سوال پیدا کر رہی ہے جو ایک بیز کو دیکھ کر، جو سیاروں کو دیکھ کر، جو کائنات کو دیکھ کر، جو ان گوناگوں مخلوقات کو دیکھ کر پیدا ہو گیا تھا، تو عقل انسانی کہتی ہے کہ پھر اس کے بھی خالق کا آپ تقاضا کریں۔ یعنی اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے برسبیل تنزل یہ بات مان لیجئے، تو یہ شے ہے جو اپنے وجود میں پہلے اپنے مخلوق ہونے کا اذعان پیدا کرتی ہے، تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا خالق ہونا چاہیے۔ یہ کائنات کرتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب خالق سے ملاقات ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے جس پر بہت متنبع ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں علم رکھتے ہیں، اس علم میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ چیزیں یا تو ہمارے مشاہدے میں آئیں یا کم سے کم ان کا ہم تصور پیدا کر سکیں۔ یہ جو ہمارا طریقہ ہے، اس کی بنیاد پر قرآن مجید نے ایک اسلوب اپنایا ہے جس کو وہ متشابہات کا اسلوب کہتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھ لیجئے، یعنی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے، جب ایک وقت آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کریں گے، تو پھر انہی زمین و آسمان کو اٹھا کر نئے زمین و آسمان میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور اس میں ایک جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی، یہ بتایا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی پہلی بات یہ بتا دی گئی کہ جو میٹیریل ہے، جو مادہ استعمال ہونا ہے، وہ یہی ہے جس میں تم اب بیٹھے ہوئے ہو۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی کیسے بنائی جائے گی جنت، کیسے وجود میں آئے گی جہنم، تو یہ بتایا گیا کہ اسی دنیا کو، یہ جو دنیا تم کو نظر آ رہی ہے، یہ جو ارض و سماوات نظر آ رہے ہیں، یہ جو عظیم کائنات نظر آ رہی ہے، اس کو اٹھا کر اسی مادے کو، اسی میٹیریل کو ایک نئے زمین و آسمان میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ ممکن ہو گیا کہ ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں، ان کے مشابہ ایک تصور پیدا کر کے ہمیں جنت کا کچھ تعارف کرا دیا جائے۔ یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جنت کیسی ہوگی، وہ دنیا کیسی ہوگی، اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ جیسی بھی ہوگی، اس کی ایک جھلک ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں، تو اس سے تمثیل کے ذریعے سے علم حاصل کرنے کا راستہ پیدا ہو جاتا ہے. ذات خداوندی کے بارے میں یہ ممکن نہیں ہے. چنانچہ کہا ہے قرآن مجید نے کہ لا تضربوا للہ الامثال. یہ جو تمام مباحث آپ کو علم کلام اور فلسفے میں نظر آتے ہیں، ان کی بنیاد میں یہی غلطی کار فرما ہے. یعنی اس میں اصل میں انسان کے یہاں صفات کیسے متصادم ہوتی ہیں، انسان سے ان صفات کا کیسے ظہور ہوتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر ذات خداوندی کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے. اور جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو اصل میں آپ تمثیل کا طریقہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اور تمثیل کا طریقہ صرف وہیں اختیار کیا جا سکتا ہے جہاں مماثلت کی کوئی صورت موجود ہو، بنیاد موجود ہو. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی مماثلت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تمہارے اندر یا تمہارے عالم میں موجود نہیں ہے. صفات کا ایک ہلکا سا پرتو پایا جاتا ہے، اس لیے کسی حد تک ان کا تصور کر سکتے ہو، لیکن وہ بھی ذات خداوندی میں جس طرح پائی جاتی ہیں اس کی کوئی مثال تمہارے پاس موجود نہیں ہے. چنانچہ سب سے بڑھ کر یعنی جنت دوزخ کے بارے میں تمثیل اور تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا گیا. ماضی کے حقائق کو بتانے کے لیے تمثیل اور تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا گیا، بلکہ لوگوں کو توجہ دلائی گئی کہ یہی طریقہ موضوع ہے، اور یہ بتایا گیا کہ جو حقائق دکھائے نہیں جا سکتے، جن کا مشاہدہ نہیں کرایا جا سکتا، جن کے لیے الفاظ موجود نہیں ہیں، ان کو بیان کرنے کا طریقہ یہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ بتا کر انسان کو اس کے حدود بتا دیے گئے کہ لا تضربوا للہ الامثال، یعنی یہاں پر تمثیل اور تشبیہ کا طریقہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ کوئی مماثل چیز کسی درجے میں ہے ہی نہیں، نہ تمہارے وجود میں، نہ تمہارے گرد و پیش میں، نہ مخلوقات میں، نہ اس کائنات میں. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جن پر مطلب رہنا چاہیے. ایک یہ کہ جو کچھ بھی ہمارا علم و استدلال ہے وہ پیدا یہاں سے ہو رہا ہے کہ ہم جس کائنات میں رہتے ہیں، ہم جن چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہمارے گرد و پیش میں جو مخلوقات ہیں وہ اپنے وجود سے یہ اذعان پیدا کرتی ہیں کہ وہ مخلوق ہیں، وہ کریٹڈ ہیں، وہ بنی ہوئی ہیں. ان کے بارے میں یہ بات کسی استدلال کی محتاج نہیں ہے، یہ تو ان کے مشاہدے کے لازمی نتیجے کے طور پر سامنے آتی ہے. یعنی میں اپنے باطن میں جب جھانکتا ہوں تو مجھے اس چیز کے جاننے کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں مخلوق ہوں، میں بنا ہوا ہوں. اب جب ایک چیز کے بارے میں یہ اذعان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم خالق کو تلاش کرتے ہیں. اگر یہ اذعان میرے باطن میں پیدا نہ ہو، اگر میرا وجود میرے سامنے یہ سوال نہ پیدا کرے، اگر میرا مخلوق ہونا یہ بنیاد کے طور پر نہ ہو، تو پھر یہ سوال پیدا نہیں ہوتا. تو چونکہ ذات خداوندی کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس کا مشاہدہ نہیں کیا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ مخلوق ہے. اور جب یہ نہیں کہہ سکتے وہ مخلوق ہے، تو پھر یہ سوال بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا خالق کون ہوگا. یعنی یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے، اور ہمارا سارا علم اسی طرح آگے بڑھتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ہم بے شمار چیزیں ہیں جن کی توجیہ کرتے ہیں، بے شمار چیزیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ میز کیسے وجود میں آئی، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں گھر کیسے وجود میں آیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جہاز کیسے وجود میں آیا ہے. یہ سب چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں، اور روزمرہ مشاہدہ ہے ہمارا کہ یہ چیزیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم ان کے بارے میں یہ سوال اٹھاتے ہیں. یہ سوال کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ یہ اپنے وجود سے اس چیز کی شہادت دے رہی ہوتی ہے. اسی سے اصل میں اگلا سوال پیدا ہوتا ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، یعنی فلسفے اور علم کلام کی بنیاد میں جو بنیادی چیزیں لوگوں کے لیے خلجان کا باعث بنتی ہیں، وہ حقیقت میں ذات خداوندی کو انسان یا انسان کے تصورات پر قیاس کرنا ہے. یعنی یہاں الٹ ہونا چاہیے، جو علم دیا جا رہا ہے اس علم کے اس حصے کو ہم سمجھنے کی صحیح کریں کہ جو ہماری ذات سے متعلق ہوتا ہے. تو اس سے تو ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، ایک اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے. لیکن جب دوسرا راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ کبھی کسی کے لیے یہ چیز باعث اطمینان نہیں بن سکی. خود مسلمانوں کے ہاں علم کلام کی پوری تاریخ پڑھ لیجئے، لوگوں نے یہی کوشش کی کہ وہ اسی طریقے کے استدلال کی بنیاد پر ذات خداوندی کو، اس کے علم کو، اس کی قدرت کو سمجھا سکیں. بالکل یہی معاملہ عیسائی متکلمین نے اختیار کیا، دنیا کے باقی فلسفوں میں یہی طریقے اختیار کیے گئے، یہ کامیابی نہیں ہو سکی. کیوں نہیں ہو سکی؟ ایک جملے میں قرآن نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ذات خداوندی کے لیے تمہارے پاس کوئی بنائے تمثیل موجود ہی نہیں، اور جب بنائے تمثیل موجود نہیں ہے اور بہت تنبیہ کے انداز میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تمثیلات بیان کرنے کا طریقہ نہ اختیار کرو، تو اس سے گویا یہ بتا دیا ہے کہ یہاں انسان کے علم کے حدود کیا ہیں. تو میرے علم کے وہ حدود ہیں جن کے اندر یہ تصور میرے لیے ایک بدی ہی تصور بنتا ہے کہ میں مخلوق ہوں، میرا ایک خالق ہونا چاہیے. یہ کائنات مخلوق ہے، اس کا ایک خالق ہونا چاہیے. میری تاریخ یہ تصور مجھے منتقل کرتی ہے. انسانیت کی پوری میراث ایک آسمانی خدا کا تصور مجھے دے رہی ہے. اس کی تاریخ قرآن مجید نے تصحیح کر کے مجھے سنا دی ہے، اور پھر اس سب سے آگے بڑھ کر میرا نفس اس کی قبولیت کے لیے بیتاب ہے. باطن میں جھانک کے دیکھ لیجئے، یعنی جیسے ہی آپ تنہائی میں کہیں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر چند لمحوں کے لیے تصور کریں گے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، ایک ایسے خلا سے دوچار ہو جائیں گے جس کو بھرنے والی کوئی چیز اس عالم میں موجود نہیں ہے، سوائے اس کے کہ سر جھٹک کر یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ میں اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں. یہ ایسی غیر معمولی چیز ہے، ایسی غیر معمولی چیز ہے. تو اس میں اب ظاہر ہے کہ ہمیں یہ مطالعہ کرنا ہے کہ ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، سنن کے بارے میں قرآن مجید کیا تصور دیتا ہے. سب سے پہلے ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قرآن نے پوری صراحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی طرح انسان کے حیطۂ ادراک میں نہیں آ سکتی. یعنی قرآن مجید بالکل واضح طور پر بتا دیتا ہے کہ اگر اس کی صحیح کرو گے، ذات خداوندی کو اپنے حیطۂ ادراک میں لانے کی کوشش کرو گے، اور میں یہ عرض کر چکا کہ انسان کے حیطۂ ادراک میں جو چیزیں آتی ہیں براہ راست تجربے اور مشاہدے سے آتی ہیں، ظاہر ہے اس میں ہمارے حواس ہیں، ان کے کچھ حدود ہیں. حواس کو ہم بڑھا بھی لیتے ہیں، اس وقت ہماری جتنی تحقیقات ہیں یا سائنس میں جو کارنامے انسان نے دکھائے ہیں ان کو اگر ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ کیا ہے، اس میں ہمارے حواس کی قوت کو بہت بڑھا دیا گیا ہے، غیر معمولی طور پر بڑھا دیا گیا ہے. تو یا اس طرح ہمارے حیطۂ ادراک میں آئیں گی، یا پھر استنباط کا طریقہ اختیار کیا جائے گا، اور استنباط کے طریقے میں کوئی محسوس ہوتا ہے جس سے نامحسوس تک ہم پہنچتے ہیں. تو ذات خداوندی یعنی یہ تصور کہ اس کائنات کا ایک خالق ہونا چاہیے، اس میں تو محسوس اس نامحسوس تک لے جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کو ہم بنائے تمثیل بنا کے یا ایک محسوس حقیقت کے طور پر جان کر اس سے اس ذات کا تصور پیدا کر سکیں، ایسی کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو اس لیے پہلی چیز جس کی طرف قرآن مجید نے توجہ دلائی اور متنبع کیا وہ یہ ہے کہ کسی طرح انسان کے حیطۂ ادراک میں وہ ذات نہیں آ سکتی. تو گویا پہلے ہی مرحلے میں یہ بتا دیا کہ ذات کو گرفت میں لانے کی کوشش مت کرو، اس میں ایاز قدر خود بشناس. میں نے کئی مرتبہ اس جانب توجہ دلائی ہے کہ انسان نے حقیقت تک پہنچنے کے لیے جب اپنی عقل کا راستہ اختیار کیا تو عقل ایسے ہی کام کرے گی نا، یعنی کچھ بدیہات ہوں گی، کچھ استراری علم ہوگا، کچھ مقدمات وجود میں آ جائیں گے، ان سے کچھ چیزوں کا استخراج کیا جائے گا، ان کو ڈیڈکٹ کیا جائے گا، کچھ چیزوں کو انفر کیا جائے گا، ان کا استنباط کیا جائے گا. ایک طریقہ یہ ہے. اس سے جو علم وجود میں آیا اس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں. اس علم کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، وہ کہاں پہنچا اور اس نے انسان کو کہاں لا کے چھوڑ دیا، وہ ایک المناک داستان ہے. اس سے انسان نے بہت کچھ پایا بھی ہے. ہر سفر کے کچھ غیر معمولی نتائج ہوتے ہیں. یعنی جو لوگ سونا بنانے نکلے تھے وہ علم کیمیا کے وجود میں آنے کی بنیاد بن گئے. تو اس فلسفے کے سفر نے بھی بہت سے علوم کو جنم دے دیا ہے. سائنس اسی کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، نفسیات کا علم اسی کے بطن سے پیدا ہوا ہے، اور بے شمار چیزیں. آج بھی جب ہم اس علم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اصل میں انسان کی اس تگ و دو کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں وہ حقائق کو دریافت کرنا چاہتا ہے. اسی طرح ایک دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان نے سیر باطن کی. انسان کے باطن کی ایک دنیا ہے جس کا وہ مشاہدہ کرتا ہے. سب سے بڑھ کر وہ دنیا اس وقت سامنے آتی ہے جب ہم رات میں سوتے ہیں اور ہمارا نفس جو کچھ اس کے پاس موجود ہے اسے تمثیلات میں ڈھالنا شروع کرتا ہے جس کو ہم خواب سے تعبیر کرتے ہیں. تو انسان نے اس راستے کو بھی اختیار کیا. اس راستے کے جو نتائج ہیں وہ بھی موجود ہیں, وہ صوفیانہ مذاہب کی صورت میں ہے جس میں سب سے بڑے مذہب کی حیثیت سے اگر نام لیا جا سکتا ہے تو وہ بدھ مت ہے, یعنی جس میں سیر باطن کے ذریعے سے آپ کو نروان حاصل ہوتا ہے, حقیقت کا ادراک ہوتا ہے. تو یہ طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں. اور پھر انبیاء علیہ السلام کی تعلیم, تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ نہ وہ طریقہ جو اختیار کیا گیا یعنی انسانی عقل کا, اس کے پاس کوئی بنا موجود ہے کہ وہ ذات کو گرفت میں لے سکے, اور اس طریقے کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ اس میں جو کچھ بھی انسان کو مشاہدات ہوتے ہیں وہ حقیقت میں ایک الوژن ہے جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے, وہ اصل میں اپنے نفس کی تمثیلات کو دیکھتا اور ان کو حقیقت سمجھ لیتا ہے. اس پر ہم تفصیل سے کسی وقت بات کریں گے. یہاں کہنا یہ مقصود ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو علم ہمیں دیا گیا اس میں یہ بنیادی بات واضح کر دی گئی کہ ذات, یعنی ذات بحثیت ذات, وہ انسان کے حیطہ ادراک میں نہیں آ سکتی, اس لیے کہ ادراک کے ذرائع جس ہستی نے پیدا کیے ہیں وہ تو یقیناً انہیں پا سکتی ہے اور ان کا احاطہ بھی کر سکتی ہے, لیکن یہ ذرائع کسی طرح اس کا احاطہ نہیں کر سکتے جو خود ان کا احاطہ کیے ہوئے. یعنی جب وہ ذات اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے تمام ادراک کے ذرائع کو, تو پھر یہ کیسے اس کا ادراک کر سکتے ہیں؟ اس کو قرآن مجید نے آگے بیان بھی کیا ہے. اس بنیادی استدلال سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ انسان کو اپنے حدود اس میں سمجھ لینے چاہیے. چنانچہ آگے ہم بعض مثالیں دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی جب یہ خواہش کی تو اس کا کیا جواب دیا گیا. ان تفصیلات کے لیے اب آئندہ نشست کا انتظار کیجیے. اقول و قولی حاضہ وسطر اللہ لی ولکم ولسائل.